بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين محترم بزرگوں اور بھائیوں اللہ تبارک و تعالی کی توحید میں دو حصے ہیں ایک حصہ ہے عبادت کرنا اللہ پاک کی تحقیق العبادہ اور ایک ہے عبودیت کرنا اللہ کی جس کا ترجمہ اردو میں بندگی ہوگا تو عبادت بھی اللہ پاک کا حق ہے عبودیت بھی اللہ پاک کا حق ہے کلمہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والا اللہ تبارک و تعالی سے عبادت اور عبودیت دونوں کا معاہدہ کرتا ہے کلمے میں ایگریمنٹ ہے کلمہ ایک ایگریمنٹ ہے قرآن پاک میں سورہ مائدہ کے شروع میں حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود اے ایمان والو میرے معاہدے کو پورا کرو بھائی ہم نے کب معاہدہ کیا اللہ سے کب ہماری بات ہوئی ہے کیا کہا ہم نے مفسرین فرماتے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے اس نے وعدہ کیا ہے کلمہ وعدہ ہے کلمہ ایگریمنٹ ہے کیونکہ اس کے اندر جو یقین پایا جاتا ہے اس یقین سے وہ معاہدہ خود بخود نکلتا ہے اس کی گواہی دینے سے اس کا اقرار کر لینے سے اس کو مان لینے سے وہ وعدہ ہو جاتا ہے بعض مرتبہ ایگریمنٹ کے الفاظ الگ ہوتے ہیں اس میں انکلوڈ چیزیں الگ ہوتی ہیں جو چیزیں انکلوڈیڈ ہوتی ہیں وہ اس میں بولی نہیں جاتی جس وقت بولی جاتی ہیں جیسے شادی کے موقع پر جو ایجاب اور قبول ہوتا ہے لڑکے اور لڑکی کا وہ ایجاب قبول کے الفاظ میں ہی ادا ہوتا ہے مگر اس کے اندر جو وعدے شامل ہیں عہد شامل ہیں وہ الفاظ میں نہیں ہوتے اب لڑکا لڑکی آفر کرتی ہے کہ میں نکاح کرتی ہوں آپ سے اتنے مہر کے بدلے میں فلاں مغواؤں کی موجودگی میں کیا آپ کو منظور ہے تو مرد آدمی تو اتنا ہی بولتا ہے کہ ہاں مجھے منظور ہے عام طور پر تصور یہ ہے کہ لڑکی کی طرف سے آفر ہوتا ہے لڑکے کی طرف سے قبول لیکن لازم نہیں ہے وہ لڑکا آفر کرے لڑکی قبول کر لے تو بھی ایک ہی بات ہے اور عموماً لڑکیوں کی طرف سے یا لڑکی کے ولی کی طرف سے آفر کرنے کا رواج ہے جو بھی صورت ہو اس میں ذکر جس چیز کا ہوتا ہے وہ صرف نکاح کے ایجاب و قبول کا ہوتا ہے مہر کا ذکر زیادہ ہوتا ہے لیکن شادی ہو جانے کے بعد میں گھر والی اگر کہے کہ صاحب گروسری لاؤ کھانا کھائیں گے کھانا پکائیں گے آپ کہیں کہ اس کا تو کوئی ذکر تھا نہیں وہاں پہ قاضی صاحب نے اس میں لکھا ہوا تھا نہ ہمارے اس پیپر میں لکھا ہوا ہے نہ بولتے وقت میں نے ایسی کوئی بات کہی تھی اب وہ کہہ رہی کہ بھائی ہمارے کپڑوں کا انتظام کرو تمہاری ذمہ داری ہے کپڑے دلاؤ مجھے وہ کہہ رہا کہ نہیں ایسی تو کوئی بات ہوئی نہیں تھی اپنی رہائش کے انتظام کریں گے وہ ایسی تو کوئی بات ہوئی نہیں تھی ہماری نہیں کہہ سکتے ہم اسی وجہ سے جب آدمی شادی کے لیے قبول کر رہا ہو تو سوچ سمجھ کے قبول کرے اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے موقع پر جو خطبہ فرماتے تھے اس میں تھا نا کہ بات سیدھی بولو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات بولو. کیا مطلب؟ اس بات میں کیا باتیں شامل ہیں سوچ کے بولو کہ آیا وہ تمہیں منظور ہیں یا نہیں ہیں. شادی بھی ہو گئی پھر اس کو جاب کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں، شادی بھی ہو گئی پھر ماں باپ کے پاس رہنے پہ مجبور کر رہے ہیں، شادی بھی ہو گئی پھر کھانا کہہ رہے ہیں کہ تو اپنا کھا. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. شادی کے وقت میں کوئی آدمی نے کوئی بات سوچ کے کہی نہیں تھی اس موقع پہ. شادی میں یہ سب چیزیں شامل ہیں، حسن معاشرت بھی شامل ہے، اخلاق سے پیش آنا. ایسے جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، تو اس میں وعدہ کرتے ہیں اللہ پاک سے، معاہدہ کرتے ہیں اللہ رب العزت. لا الہ الا اللہ میں وعدہ ہے عبادت کا اور عبودیت کا، محمد الرسول اللہ میں وعدہ ہے اتباع کا، سمع و طاعت کا. اللہ کے رسول کو ہم نے اپنے لیے مان لیا، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ نے بھیجے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اور میں صرف جانتا نہیں ہوں اس کو بلکہ مانتا ہوں، ایکسیپٹ کرتا ہوں، اپنے لیے قبول کرتا ہوں. جیسے لڑکی اپنے لیے قبول کرتی ہے کسی کو ایز اے ہسبینڈ، ایسے امتی قبول کرتا ہے کسی کو ایز اے رسول. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اپنا رسول ہونے کی حیثیت، اللہ پاک کی طرف سے اللہ کا رسول ہونے کی حیثیت سے اپنے لیے قبول و منظور کیا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی میں یہ بات ہے، اس لیے اتباع کے بغیر چارہ نہیں. اس لیے آپ نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. وہ آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی ہوایات، ہوا کہتے ہیں اندر سے طبیعت میں سے اٹھنے والی رغبتوں کو، طبیعت سے اٹھنے والی رغبتیں، طبیعت کے اندر رغبتیں اٹھتی ہیں. جب آدمی خوب کھاتا ہے پیتا ہے مستی آ جاتی ہے، اسی کا نام نفس ہے. تو فزیکلی کھانے پینے کی وجہ سے کچھ چیزوں کے تقاضے ہوتے ہیں، کھانے کے لیے تقاضے ہوں، پہننے کے لیے تقاضے ہوں، رہنے کے لیے تقاضے ہوں، کچھ کرنے کے لیے تقاضے ہوں، مزہ لینے کے تقاضے ہوں، کچھ ضرورت ہو، یہ سب ہوایات کہلائے جاتے ہیں، ہوا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. ہوا کہتے ہیں طبیعت میں سے اٹھنے والی رغبتوں کو، چیزوں کو. وہ سب جو ہیں جب تک میں جو لے کر آیا ہوں اس کے تابع نہ ہو جائیں، میں اس کی وجہ سے رسول بن کے آیا ہوں، میں اللہ کی طرف سے اس کا رسول بن کے آیا ہوں، اس میں آپ میرے ساتھ معاہدہ کرتے ہو، وہ میرے تابع ہونا پڑے گا آپ، یہ تو ایمان معتبر نہیں ہے. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. جو کچھ میں لے کر آیا ہوں، چونکہ میں تو لایا ہوں، میرا کام لانے کا تھا، اللہ پاک کی طرف سے میں لایا ہوں، رسول ہوں میں، اسی لیے میں نے اپنا کچھ نہیں کہا تم سے، ان کا ہی کہا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وہ اپنی رغبت سے کچھ نہیں بولتے، وہ تو وحی ہوتی ہے جو وہ فرماتے ہیں. میں نے اپنا کچھ نہیں کہا، رسول اپنا کچھ نہیں بولتا، پھر وہ رسول نہیں رہتا. رسول کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ کسی کا نمائندہ ہے، وہ ترجمانی کرنے والا ہے، وہ بات کو پہنچانے والا ہے، بھیجا ہوا ہے، فرستادہ ہے. تو پورے کلمے میں میرے دوستو ہمارا ایک وعدہ ہے اللہ پاک سے، عبادت کا اور عبودیت کا. یہ عبودیت کیا ہے؟ بار بار عبودیت کا لفظ ہے، یہ کیا بولا جا رہا ہے؟ عبودیت کہتے ہیں کہ جب، جس وقت، جو، جیسا کہا جائے، جس معاملے میں کہا جائے ویسا کرنا. جب، جو، جیسا، جس معاملے میں کہا جائے ویسا کرنے کا نام عبودیت ہے، بندگی ہے. جس کا مطلب ہوتا ہے اپنی مرضی کو ختم کر دینا. کس میں سے؟ ہر چیز میں سے. مرضی نہیں اپنی. تو کلمہ پڑھنا جو ہے بہت آسان ہے اور بہت مشکل ہے، سہل ممتنع ہے، یہ پڑھنے کو بہت آسان ہے، کرنے کو بہت مشکل ہے. چمی گویم مسلمانم بلرزم، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے کو مسلمان کہتا ہوں تو کانپنے لگتا ہوں. چمی گویم مسلمانم بلرزم. لیکن جو کوئی ایمان والا ہے، جب ایمان کی حلاوت اس کو مل جاتی ہے، ایمان کی چاشنی مل جاتی ہے، ایمان کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے، اللہ کی الوہیت سے، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی صفات سے، اللہ کی ربوبیت سے، اللہ کی کبریائی سے، اللہ کی صمدیت سے، اللہ کے غنا سے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف مخلوق کے محتاج ہونے سے، خود میرے اپنے محتاج ہونے سے، اور میرے اور پوری مخلوق کے اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈ ہونے سے، 100% 100% ڈیپینڈ ہونے سے، ہر آن ڈیپینڈ ہونے سے، ہر سیکنڈ میں ڈیپینڈ ہونے سے، جب بندہ واقف ہوتا ہے تو چارہ نہیں ہے اس کو، اس کو قبول کیے بغیر. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے میرے دوستوں محتاج ہیں. کب کب محتاج ہیں؟ جاب میں محتاج ہیں کہ جاب اللہ پاک دلا دیں، جاب میں بھی محتاج ہیں، لیکن احتیاج کچھ خود ہم پہ کھلا نہیں کہ ہم کیسے محتاج ہیں. چاہے غریب ہو، امیر ہو، چاہے غریب ہو، جاب والا ہو چاہے بے جاب والا ہو، ہمارا جو فقر ہے اصل، وہ کھلنا اصل کمال ہے. لا الہ الا اللہ کا کھلنا بندے پر پہلے فقر کا کھلنا ہوتا ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سب فقیر ہو. اب اللہ پاک الناس کہہ رہے ہیں، اے لوگوں، اس میں بادشاہ بھی شامل ہیں، اس میں تجار بھی شامل ہیں، اس میں حکومت والے بھی شامل ہیں، اس میں بڑے بڑے عالم لوگ بھی شامل ہیں، اس میں جاہل بھی شامل ہے، اس میں امریکن شامل ہے، غیر امریکن شامل ہے، عرب شامل ہے، عجم شامل ہے، پڑھا لکھا، بے پڑھا لکھا، مالدار، غریب، تندرست، بیمار، مرد، عورت. الناس میں الف لام استغراق کا ہے، گرامر کے اعتبار سے عربی میں الف لام جو ہے وہ خاص معنی میں آتا ہے، خاص خاص معنوں میں آتا ہے. جیسے الحمد میں الف لام جو ہے استغراق کا ہے، مطلب حمد کی سب تعریفیں اسی لیے ترجمہ کرتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں، آل تعریف. ہمارے پاس وائز تھے، وہ الحمد کا ترجمہ کرتے تھے کہ آل، چونکہ ال کے اندر آل لکھا ہوا ہے، آل تعریفیں جو ہیں وہ اللہ پاک کے لیے ہیں. تو وہ ال کے اندر وہ بات ہے، ہر جگہ ال یہ کام نہیں کرتا، استغراقی ہوتا ہے، عہدی ہوتا ہے، معہود ذہنی کا ہوتا ہے، خاص معنی کو بولنے کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر الناس عام ہے، اتنا عام ہے، اتنا عام ہے کہ کوئی پیر پیغمبر بھی چھوٹا ہوا نہیں ہے اس سے. انتم الفقراء، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سب فقیر ہو اللہ کے، محتاج ہو اللہ کے، اللہ کی تمہیں حاجت ہے، اللہ کی تمہیں ضرورت ہے. محتاج کا مطلب ضرورت ہے، تم اللہ کے بغیر نہیں رہ سکتے. کس میں ہم محتاج ہیں میرے دوستو؟ ہمارے ہونے میں محتاج ہیں، ہمارے ہونے میں محتاج ہیں. اگر اللہ پاک ہمارے ساتھ قیومیت نہ کریں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ پاک اگر قیومیت نہ کرے تو ہم رہ ہی نہیں سکتے. اور ایسی قیومیت جس کے اندر نیند اور اونگ بھی نہ ہو، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اونگ سے بھی کام نہیں چل سکتا. اونگ میں تھوڑی دور تک اسٹیئرنگ رہتا ہے قابو میں، اس کے بعد بے قابو ہوتا ہے، چند سیکنڈ ہی صحیح رہتا ہے، اس سے بھی کام نہیں چل سکتا. تمہارے ہونے میں اس سے بھی کام نہیں چل سکتا، اس لیے وہ اس عیب سے پاک ہے کہ نہ ان کو اونگ آتی ہے نہ ان کو نیند آتی ہے. ہمارے ہونے میں، ہماری زندگی میں، ہمارے علم میں، ہماری قدرت میں، ہمارے ارادے میں، ہمارے بولنے میں، ہمارے سننے میں، ہمارے دیکھنے میں، ہمارے چاہنے میں، ہمارے پکڑنے میں، ہمارے چلنے میں، ہر چیز میں ہم محتاج ہیں اللہ. وہ سناتے ہیں تو سنتے ہیں ورنہ بہرے ہیں، وہ دکھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ورنہ اندھے ہیں، وہ کہلواتے ہیں تو کہتے ہیں ورنہ گونگے ہیں، وہ انہوں نے قدرت دی ہوئی ہے تو ہم قدرت محسوس کرتے ہیں ورنہ عاجز ہیں، انہوں نے ارادہ دیا ہوا ہے تو ہم ارادہ کرتے ہیں ورنہ ہم مضطر ہیں. ہمارے پورے آرگنس اللہ پاک کے محتاج ہیں، ظاہری اور باطنی سارے کے سارے، پورا سسٹم اللہ پاک کا محتاج ہے. ہمارا دل، ہمارے گردے، ہماری کلیجی، ہمارے پتے، ہمارا دماغ، سب اللہ پاک کا محتاج ہے. ہونے میں ہم محتاج ہیں، صفات میں ہم محتاج ہیں، تو پھر کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اڑنے سہنے میں کیسے نہیں ہوں گے محتاج؟ ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی مخلوق اللہ کے بغیر نہیں رہ سکتی. لا یستغنا عن اللہ طرفۃ عین، اللہ پاک سے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی استغنا نہیں ہو سکتا. ومن ظن انه مستغن عن اللہ طرفۃ عین فقد خرج عن ملۃ الاسلام، جو آدمی بھی یہ سمجھے کہ وہ ایک پلک جھپکنے کے برابر اللہ سے بے نیاز ہے، وہ اسلام سے ہی نکل جاتا ہے. یہ عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو اس عقیدے کی کتاب کو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، اس میں یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے. ہر مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا، فہم اسی کا نام ہے. اللہ پاک کی الوہیت کھلنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ فقر کھل جائے. اسی لیے صوفیہ کے پاس، اہل اللہ، بزرگان دین کے پاس آپ نے سنا ہوگا کہ وہ اپنے نام کے ساتھ الفقیر بول کے لکھتے ہیں، العبد الفقیر. تو اس کا مطلب کیا، روٹی نہیں ہے ان کے پاس کھانے کو؟ بڑی بڑی کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں ان فقیروں کی، لنگر چلتے تھے ان کے پاس، ہزاروں لاکھوں آدمی کھاتا تھا، خود نہیں کھا، ہزاروں لاکھوں آدمی ان کے پاس کھاتا تھا. وہ فقیر کے فقیر ہیں. فقیر اس فہم کا نام، اس معرفت کا نام ہے. اصل میں الفقیر لکھنا ان کے پاس بہت بڑی بات ہے، اور سمجھ میں آنے والے کے واسطے یہ ہے کہ یہ آدمی اپنے عارف ہونے کو ظاہر کر رہا ہے. اس میں بڑا صاحب معرفت ہے، صاحب معرفت ہی بول سکتا ہے فقیر، جب بولنا چاہیے صاحب معرفت کو ہی. ہر مسلمان کو بھی بولنا چاہیے ہم فقیر ہیں، سب محتاج، حاجت، ضرورت والے. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ پاک بے نیاز ہیں، وہ تعریف کے قابل ہیں، سارے کمالات ان کے پاس ہیں. تو لا الہ الا اللہ میں یہ مضمون ہے. جب اللہ ایسے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر آدمی پوری طریقے سے ڈیپینڈ ہو گیا، تو پھر عبودیت یعنی بندگی کرنا بھی ان کا رائٹ بن گیا، حق بن گیا. بندگی میں کیا ہے؟ معاملات ہیں، معاشرت ہے، اخلاق ہے، تہذیب ہے، کلچر ہے، تمدن ہے، سب چیزیں ہیں. اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرے دوستوں، کو چونکہ جاب کا دن ہے، کوئی چھٹی کا دن تو ہے نہیں آپ کا کہ لمبی بات سنیں آپ، مجھے بھی نہیں چاہیے کہ لمبا لے کے بیٹھوں آپ کو، مگر مختصر انداز میں جو عرض کیا جا سکتا ہے اس وقت میں، اللہ پاک جو کچھ کہلوا دیں عرض کر رہا ہوں. جب یہ مضمون تھوڑا سا سمجھ میں آئے کہ بھائی عبودیت بھی اللہ کا حق ہے، عبدیت بھی اور عبادت بھی اللہ کا حق ہے، تو چلو عبادت کرنے کو آگئے ہم، تو سب عبادت والے بیٹھے ہیں، ابھی نماز پڑھی ماشاءاللہ سے، اللہ نے نماز عائد کی، نماز پڑھی، عبادت والے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سے، رمضان المبارک آ رہے ہیں، روزے رکھیں گے انشاءاللہ، زکات دیں گے، بہت سے لوگ جنہوں نے حج نہیں کیا ہے وہ حج کریں گے رمضان کے بعد، عبادت والے بیٹھے ہیں. مگر ایک منٹ کے لیے یہ سوچو کہ ہم عبودیت والے ہیں، کدھر سے بھی نہیں ملیں گے آپ کو عبودیت والے، اپنی چلاتے، اپنی مرضی ہے ہمارے لباس میں، اپنی مرضی ہے ہماری وضاقتہ میں، اپنی مرضی ہے ہمارے کھانے میں، اپنی مرضی ہے ہماری خوشیوں میں، اپنی مرضی ہے ہمارے غموں میں، اپنی مرضی ہے ہمارے کلچر میں، اپنی مرضی ہے ہمارے تمدن میں، اپنی مرضی ہے اپنی بیوی اپنے بچوں کی تربیت میں، ان کی تعلیم اور ان کی ایجوکیشن میں، اپنی مرضی ہے بیوی کے ساتھ رہنے سہنے میں، بیوی بچوں کے ساتھ. کہاں ہے عبودیت میرے بھائی؟ عبودیت تو نام کی نہیں ہے. آئی ایم سو، آئی نو، آئی ایم سم تھنگ، جہاں پہ آئی ہوگا وہاں پہ عبودیت نہیں ہوتی، جہاں پر آئی ہوتا ہے وہاں عبودیت نہیں ہو سکتی. یہ تو آئی کا ملک ہے، چھوٹا بچہ بھی آئی سے شروع ہوتا ہے، بڈھا بھی جا کے آئی پہ. آپ کو نہیں بول رہا ہوں، اپنے کو بول رہا ہوں میں، میرے بھی داڑھی سفید ہو گئی. اب اتنے بولے آپ گالی دیں جتنی دینا ہے. اس آئی کو ختم کرنا ہے اپنی، تب جا کے اسلام متحقق ہوگا، تب جا کے کلمے کی حقیقت جو ہے نا وہ ہم پر لاگو ہوگی. اور اس کو اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا جس کا میں نے ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، ایمان والو اسلام میں پورے آؤ، آدھے تیتر آدھے بٹیر نہیں. کچھ کچھ کر لیا کچھ کچھ نہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا ایمان کے کچھ کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لانا چاہتے ہو, کچھ حصے کے ساتھ کفر کرنا چاہتے ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی یہ خصوصیت تھی میرے بھائیو, مرد ہو یا عورت ہو, غریب ہو یا امیر ہو, جب ایمان لاتے تھے وہ تو اس ایمان لانے کے اندر اس حقیقت کو ایسا کھول دیتے تھے اللہ پاک ان پر, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت سے, آپ کی برکت سے ایسا کھول دیتے تھے کہ وہ لوگ اپنے آپ سے نکل جاتے تھے, اپنے آئی کو ختم کر دیتے تھے, اپنی مرضی نہیں, اپنی جان میں نہیں, اپنے مال میں نہیں, اپنی خواہشات میں نہیں, اپنے جذبات میں نہیں. اگر آپ اس مضمون کو ذہن میں رکھ کے حضرات صحابہ کی زندگی کو تھوڑا سا جائزہ لیں گے تو ہمیں فوراً اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے وہ لوگ ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے. بڑی اسے بڑی مرغوب چیز حرام ہو گئی, چھوڑنا ان کے لیے آسان تھا, اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہم کو, چونکہ ہم تو ایمان لا چکے ہیں. کسی سے ان کو محبت ہو جاتی تھی, وہ کہتے تھے کہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے, اس کو چھوڑے بغیر اس واسطے کہ ہم تو ایمان والے ہو گئے ہیں. کسی نے بہت سی شادیاں کی ہوئی تھیں, فوراً اسلام قبول کیا تو کہنے لگے اب اس کے بغیر چارہ نہیں کہ میں یہ چھ سات کو چھوڑ دوں, اس واسطے کہ ایمان کے بغیر, ایمان میں اس کے بغیر چارہ نہیں. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ایمان میں اس کے بغیر چارہ نہیں ہے, ایمان کا مطلب گڑبڑا جائے گا. ورنہ مجھے اور آپ کو میرے دوستو محنت کر کے, محنت کر کے اپنی ذات, اپنی ذات پر محنت کر کے یہ کیفیت لانا ہے, یہ ڈیولپمنٹ لانا ہے. یہ ڈیولپمنٹ اگر آئے گا تو ہماری انسانیت مکمل ہوگی, ورنہ ہماری انسانیت مکمل, انسان مکمل قرار نہیں دیے جائیں گے. انسان صورت سے انسان کا نام نہیں ہوتا, انسان صورت سے انسان کا نام نہیں ہوتا. گر بصورت آدمی یکساں بودے احمد و ابو جہل ہم یکساں بودے, بزرگوں نے فرمایا ہے. حضرت مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ جیسے اللہ والے ہیں, ان کا گر بصورت آدمی یکساں بودے, اگر صورت سے آدمی یکساں ہوتا تو احمد ابو جہل صورت میں ایک تھے. انسان اس صورت کا نام نہیں ہوتا, انسان کو اللہ نے اس صورت پر پیدا فرمایا ہے, لیکن انسان اپنی انسانیت میں جب ہوتا ہے, انسانی شکل و شیپ میں, اور اللہ پاک کا محبوب بندہ جب ہوتا ہے, جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اور اللہ کی بندگی میں کامل اندر سے باہر سے اترا ہوا ہو, وہ سانچے میں ڈھلا ہوا ہو, اور وہ ہے کامیابی. جب ویسی انسانیت میرے میں آپ میں آئے گی, ویسا انسان بنے گا کوئی, تو وہ کامیاب ہوگا, اور اس کے بغیر کامیابی دھوکا ہے. کہتے دین کے بغیر کامیابی نہیں ہے, تو دین کے بغیر جتنے کامیاب نظر آتے ہیں, چاہے مسلمانوں میں دین کے بغیر کامیاب نظر آئے, اور جو اسلام میں ہی نہیں ہے وہ تو جو بھی کامیاب نظر آئے گا وہ دھوکا ہے. دھوکا کہے کا ہے, وہ تو دکھ رہا ہے, آنکھیں نہیں ہیں کیا, نظر آ رہا ہے کہ کتنے کھا رہے مزے میں, پہن رہے مزے میں, پھر رہے مزے میں, عزت ان کے واسطے ہے, دولت ان کے واسطے ہے, ٹرانسپورٹیشن کی سہولتیں ان کے واسطے, لگژری لائف پوری ان کے واسطے. دھوکا کا ہے, دھوکا اس میں ہے کہ یہ دنیا کی زندگی خود دھوکا ہے. یہ عارضی چیز ہے, تھوڑے دن کے لیے ہے. جیسے یہاں سے آدمی کو بلایا جائے گا تب پتہ چل جائے گا کہ یہ دھوکا تھا. تھوڑے سے ٹیسٹ کی جگہ پر سہولت کے مل جانے سے, آرام کے مل جانے کو کامیابی سمجھا, جیسے کوئی اسٹوڈنٹ ایگزامینیشن ہال میں سہولت مل جانے کو کامیابی سمجھے, جیسے کوئی اسٹوڈنٹ ایگزامینیشن ہال کی فیسلٹیز کو دیکھ کے کامیابی سمجھ لے کہ میں تو کامیاب ہو گیا, کہ میں جس ایگزامینیشن ہال میں آیا ہوں اس میں اے سی بھی ہے, اس میں پنکھے بھی ہیں, اس میں ٹھنڈا پانی بھی ہے, اس میں چیئر ٹیبل بھی ہے, اس میں پیپر فری ہے, اس میں قلم فری ہے, پین فری ہے, اس میں کارپیٹ بہترین پڑی ہوئی ہے, اس کا گیٹ اتنا پیارا ہے, اس میں پارکنگ کی سہولت ہے, وہ بالکل ہائی وے پہ ہے, روڈ پہ ہے, یہ ہے, اللہ ہے بھلا, میں کامیاب ہو گیا. یہ دھوکہ فرعون کو ہوا ہے, قرآن پاک میں اس کو سمجھایا گیا ہے. فرعون یہ اس آرام کو دھوکہ سمجھا, اس آرام کو کامیابی سمجھا, یہ دھوکہ ہوا. یہ دھوکہ قارون کو ہوا ہے, قارون اس آرام کو کامیابی سمجھا. یہ دھوکہ قوم سمود کو ہوا, قوم عاد کو ہوا, قوم لوط کو ہوا, قوم نوح کو ہوا, قوم شعیب کو ہوا, اصحاب ایکہ کو ہوا, قوم فرعون کو ہوا, یہ ان سب کو دھوکے ہوئے ہیں, اس کو کامیابی سمجھے وہ لوگ. غیر کو اگر یہ دھوکا ہو تو سمجھ میں آنے والی بات ہے, مسلمان کو اگر یہ دھوکا ہوگا تو یہ نہیں سمجھ میں آنے والی بات ہے. اور ہو گیا, ایک نہیں سمجھ میں آنے والا کام ہو گیا. بھئی تمہارے پاس تو وحی کا علم تھا، تم کیسے دھوکا کھا گئے؟ آسمان کا علم جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی آقا انعامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، جس کے پاس وہ علم ہے اور محفوظ حالت میں ہے، اس میں تو یہ دھوکا نہیں کھانا چاہیے تھا امت کو، مگر کھا گئی امت دھوکا. دھوکا کہتے اس کے ہیں، اس کو ہیں کہ وہ دھوکے سے دھوکا کھاتا ہے آدمی، دھوکے میں ہی تو دھوکا کھاتا ہے کوئی آدمی، ہم دھوکا کھا گئے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دیکھو دنیاوی زندگی تمہیں دھوکا نہ دے، اللہ نے فرمایا دے دیا اس نے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، بڑا جو دھوکے باز ہے وہ تمہیں دھوکا نہ دے، دے دیا اس نے. ہم غرور کے دھوکے میں بھی آ گئے، الحیات الدنیا کے دھوکے میں بھی آ گئے، دنیا کے آرائش کو، آسائش کو، امریکہ آ گئے، اور یہاں پہ تو کیا لگژری لائف ہے جناب، بالکل فائیو اسٹار ہوٹل کا ایسا ہر ایک کا مکان ہے، اندر سے چاہے آگ جل رہی ہو لیکن باہر سے تو سہولتیں ہیں نا. بے ایمان کی زندگی کافر کی قبر کی طرح سے، مولانا روم نے لکھا ہے، بے ایمان کی زندگی، بددین کی زندگی کافر کی قبر کی طرح سے، کہ قبر اوپر سے ماشاءاللہ اوپر ہری گھاس ہے، اس میں پھول لگے ہوئے ہیں، یہاں سے وہاں تک ماشاءاللہ چلا ہوا، صفائی کی ہوئی ہے، کوئی کچرا نہیں ہے، بانڈیڈ ہے. اپنے مسلمانوں کے قبرستان ایسے کہاں رہتے؟ اس لیے انہوں نے مثال یہ دی کہ اوپر سے تو پر حلل ہے اور اندر سے جو ہے نا پر نار ہے، اندر آگ بھری ہوئی ہے، اوپر سے لائف بڑی مزے کی ہے دیکھنے میں. جیسے سمجھ رہے ہم کہ یہ بہت آرام مل گیا، کامیابی ہے، کہاں کی کامیابی ہے؟ یہاں کے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ واقعی یہ تو کوئی کامیابی نہیں ہے، جس ٹینشن سے، جس اسٹریس سے، اور جناب والا جس ہارڈ ٹائم سے ہم گزر رہے تھے، جو ہمارے دل کے اوپر گزر رہی ہے، ہم نہیں سمجھا سکتے اپنے انڈیا پاکستان والے رشتے داروں کو. وہ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ تو جنت میں ہیں، بس ڈالر چنتے رہتے ہیں، وہاں پہ درختوں کو لگے ہوئے ہیں اور چننے کا کام ہے، مزے میں ہیں. اسی لیے جب بڑے جب بڑا بڑا منہ کھولتے ہیں کہ ہمیں 50,000 چاہیے، ہمیں لاکھ چاہیے، ہمیں 2 لاکھ چاہیے، شادی میں چاہیے، ہر رشتے دار کی مصیبت ہے یہ، ہر ریلیٹیوز کی اسے پریشانی ہے. جو امریکہ میں ہے کوئی تو اس کے رشتے دار جو وہاں پر ہیں وہ ایکسپیکٹیشن یہ رکھتے ہیں کہ بھائی تجھے کس چیز کی کمی ہے، اگر ہمیں 1-2 لاکھ دے دے تو تیرا کیا چلا جائے گا، ایسے رہتا ان کا. تو یہاں آ کے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ہم کیسے ہیں. تو جو کرنے کا کام ہے میرے دوست، وہ اس دھوکے سے نکلنا ہے اپنے. کامیاب کون ہوگا؟ کامیاب وہ ہوگا جس نے پوری طرح اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہو اللہ کو اور اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے کو سرنڈر کسی چیز میں اپنی نہیں چلائیں گے ہم، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک، جسم کے اندر کسی چیز میں اپنا تصرف اپنی مرضی سے نہیں ہوں گا، اور باہر کی تمام نعمتوں میں، آفاقی نعمتیں کہلاتے ہیں، اس میں اپنی مرضی سے نہیں ہوں گا، بس سرنڈر. اور جو کچھ ہو گیا اس کی غلطی، غلطی ہو گئی یا غلطی ہو رہی ہے، اللہ معاف کر دیجیے، اقرار، اعتراف. بات بنانا نہیں، منطق چلانا نہیں ہے، توجیہ کرنا نہیں ہے، نہیں میں نے تو یہ سنا، نہیں میں نے تو وہ سنا، نہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے، نہیں میں نے تو ان کو ایسا دیکھا. بھائی تو اس کو مت دیکھ، اللہ کو دیکھ، اللہ کے نبی کو دیکھ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ارشادات کو دیکھ، ان کی پاکیزہ سیرت کو دیکھ، ان کی تعلیمات کو دیکھ، ان کی تعلیمات کو صحابہ نے جو سمجھا اس کو دیکھ، کہ انہوں نے کیا سمجھا، وہ مخاطب اول تھے. جو صحابہ نے سمجھا قرآن اور حدیث کو، وہ مطلب ہے قرآن اور حدیث کا. بعد والے جو سمجھیں گے وہ مطلب نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سامنے تھے. میں آپ سے بول رہا ہوں پانی لاؤ، سامنے والا میں پانی لاؤ کا مطلب سمجھ سکتا ہے کہ میں کس آئیڈیا میں ہوں، کس جگہ پہ ہوں، میرے بولنے کا کیا مطلب ہے. اب آپ بکیٹ میں پانی اٹھا کے لائیں، کیا میں غسل کروں گا یہاں پہ بیٹھ کے؟ لیکن یہ بات پانی لاؤ کی جب باہر جائے گی دوسری جگہ پر، کہ انہوں نے کہا پانی لاؤ، تو وہ ان کو نہیں معلوم ہے کہ میں نے یہ کب کہا تھا، کہاں کہا تھا، کس سچویشن کا موقع پر کہا تھا. یہ ہے فرق بعد والوں کے خود سے سمجھنے میں قرآن و حدیث کے، اور صحابہ کے توسط سے سمجھنے میں. اتنا زمین آسمان کا فرق ہے کہ بالکل نہیں لے سکتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے منشے کو بالکل نہیں لیا جا سکتا، جب تک کہ مخاطب نے جو لیا تھا آپ اس کو نہ سمجھیں کہ مخاطب نے اس کا مطلب کیا لیا تھا. جو سامنے موجود تھے حضرات صحابہ نے جو کیا مطلب لیا تھا قرآن پاک کی آیتوں کا، صحابہ نے کیا مطلب لیا تھا حدیث مبارکہ کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا. ہمیشہ اسی لیے دین کا سمجھنا حضرات صحابہ کی فہم پر موقوف ہے، قرآن و حدیث کا سمجھنا حضرات صحابہ کی سمجھ پر موقوف ہے، کہ انہوں نے جو سمجھا تھا وہ مطلب ہے. ہمیں اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے. اب یہ جذبہ میرے دوستو بھائیوں کہ اپنے آپ کو سرنڈر کرنا، یہ مائنڈ بنانے پر ہے. پہلے مجھے آپ کو اپنا مائنڈ بنانا پڑے گا. پھر اس کے بعد میں دل کی چاہت بنانے پر ہے، اس کا مزاج بنانے پر ہے، کیونکہ ہمیشہ ہمارا ارادہ کسی بھی چیز کا ہمارے مائنڈ اور ہماری چاہت کے مطابق ہوتا ہے۔ مائنڈ بنانا تو ہم اچھی طرح یہاں سمجھ گئے، کوئی بھی چیز خریدی اس کے بعد سمجھ میں نہیں آیا، واپس کرنے کیوں چلے گئے، وہ کیا ہوا، آئی چینج مائی مائنڈ، میں نے اپنا مائنڈ چینج کر لیا ہے، مائی وائف چینج ہز ہر مائنڈ۔ ارے بھائی اتنا اچھا مشین تمہارے کو دیا تھا خرید کے، پھر کیا ہوا، دکان والا کہہ رہا بھائی کیا ہوا اس کو، کیا پریشانی ہوئی، یعنی کہ بس مائی وائف چینج ہر وائف ہر مائنڈ، اس کا مائنڈ چینج ہو گیا، میں کیا کروں۔ یہاں والے بھی اس کو کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ ہمارا قصور ہے، تمہارا قصور نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے سے پیسے ہم نے پہلے لے لیے تھے، اتنے یہ سمجھ کے لے لیے تھے کہ اس میں سے 20%, 30% یہ واپس آنے والا ہے، تو وہ 70% میں ہم نے سارے ادھیڑ لیے تھے تم سے، کوئی فکر کی بھی بات نہیں ہے ہمارے کو، ان کی اپنی ایک پالیسی ہے، سمجھتے ہیں وہ اس چیز کو۔ مائنڈ بنانا ہے، اب یہ مائنڈ جو بنتا ہے اور مزاج جو بنتا ہے جس کے تابع ہمارے ارادے ہیں، اس ارادے کے تابع ہمارے اعمال ہیں، وہ جو ہے نا میرے دوستو ایک محنت چاہتا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے کچھ کچھ دین کو لے کر، تھوڑا بہت دین ہمارے پاس ہے، تھوڑا نہیں ہے، کچھ چیزوں میں ہم اللہ رسول کی بات مان لیتے ہیں، کچھ چیزوں میں اپنی چلا ڈالتے ہیں، نفس کوئی اللہ کی بغاوت کرنے کی نیت سے نہیں کرتے، اللہ کے رسول کی مخالفت کی نیت سے دشمنی میں نہیں کرتے، نفس و شیطان کے مارے ہوئے ہیں، بری عادتوں کے مارے ہوئے ہیں، برے ماحول کے مارے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے ہم کچھ کچھ کرتے ہیں، کچھ کچھ نہیں کرتے، یہ ہم میں سے الا ماشاء اللہ ہی کوئی بندہ ہوگا جس کو ایکسپشن ہے، ورنہ ہم سب کا یہ حال ہے۔ میں اپنے کو سب سے پہلے پیش کرتا ہوں کہ میرا یہ حال ہے۔ اب ایسی صورت میں اس کو رکھتے ہوئے میرے دوستو، ہم کو ایک دم 90 ڈگری سے اپنے آپ کو شروع لے جا کے شروع کرنے کا ہے، بالکل ٹرن کر دینا، وہ ہے اپنا جو کچھ ہے رہن دو، لے کے چلو اس کو ساتھ، لیکن اپنے کو بالکل جا کے شروع سے کر لیتے ہو۔ جو مکان بہت زیادہ تتر بتر ہو جاتا نا، اس کا بہتر طریقہ کیا ہے، تھوڑا سا دیواریں واریں توڑو اس کی، اور اس کے بعد میں سیدھا اٹھانا شروع کرو اس کی، ورنہ ادھر سے مٹھا رہے ہیں، 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 وہ سدھرتا نہیں، وہ مٹھار مٹھار کے سدھر بھی جاتا ہے، کبھی کام چلنے کے قابل ہو جاتا ہے، مگر بیسٹ وے کیا ہے اس کا، بیسٹ وے یہ ہے کہ آپ بسم اللہ سے آ جاؤ، اس بسم اللہ سے آنے کا نام ہے ایمان کی محنت کرنا، اس بسم اللہ سے آنے کا نام ہے ایمان کی محنت کرنا۔ کہ بھائی کیا کہاں سے شروع ہے مذہب، بولے لا الہ الا اللہ سے شروع ہے، اب لا الہ الا اللہ کے مفہوم پر، اس کے اندر پائے جانے والے یقین پر، اس پر محنت کرنا، اللہ کے راستے میں نکل کر ذرا اپنے کو فارغ کر کے کانسنٹریشن کے ساتھ، مختلف قسم کے برڈن، مختلف قسم کے تھاٹس، مختلف قسم کی فکریں، الجھنیں، ان سب چیزوں کو ذرا ایک طرف کر دے کے، وہاں جا کے لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے، اللہ کو الہ ماننے کا مطلب کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رسول ماننے کا مطلب کیا ہے، آخرت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، آخر جن چیزوں پر ہم ایمان لائے ہیں ان چیزوں کے ایمان کی نوعیت کیا ہے، وہ اس کو بالکل صحیح طریقے پر بٹھانا، اس بٹھانے سے اندر سے آدمی کے اندر ایک تبدیلی اللہ پاک لاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے جماعت میں جانے سے میرے دوستو، دعوت کا جو کام ہے، دعوت کی جو محنت ہے، اس میں جو چیز سمجھی جا رہی ہے، سمجھائی جا رہی ہے، جس کا تجربہ کیا جا رہا ہے، جس کا ایکسپیرینس کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے، اور یہ صدفیس، اور یہ کامیاب ہے، بہت کامیاب ہے۔ جو لوگ بے اصولی سے وقت گزار لیتے ہیں تو ان کو فائدہ کم ہوتا ہے، لیکن عام طور پر یہ بات ہے کہ اگر صحیح آدمی وقت کو فارغ کرے اور یکسوئی سے لگا ہوا رہے تو یہ 100% آدمی کا کام کرتا ہے۔ ایسی ایسی زندگیاں چینج ہوتی ہیں، ایسی ایسی تبدیلی میرے دوستوں زندگیوں کے اندر آتی ہے، آپ یعنی بلیو نہیں کر سکتے جب تک آنکھوں کے سامنے نہیں آئی وہ چیز۔ ایسا کیسا ہو سکتا ہے، شرابیوں میں، کبابیوں میں، جواریوں میں، مشرکوں میں، دہریوں میں، اور جناب والا ہر قسم کی آزاد زندگی گزارنے والوں میں، چوروں اور ڈکیتوں میں، جب ان کو اللہ کے راستے میں تھوڑا سا وقت لے جا کے صحیح لا الہ الا اللہ کے مفہوم کا بار بار اعادہ کیا گیا، دعوت ان کو پلائی گئی، دعوت انہوں نے دی لوگوں کے سامنے، اللہ سے مانگا، پھر انہوں نے رات میں اٹھ کے پھر اس پر اس کے مطابق محنت ہوئی، مسجد والے پاکیزہ ماحول میں رہے، فرشتوں والے ماحول میں رہے، اللہ پاک نے اندر سے لے کے ایک نیا انسان نمودار فرما دیا، اندر سے ایک نیا انسان نکلتا ہے۔ اس محنت کی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو، سب کو ہے میرے دوست بھائی، اس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ بات، جن کو کام نہیں ہے، تبلیغ والے جو ہے نا بے فضول پھرنے والے ہیں، ان کا یہ کام ہے۔ کوئی تبلیغ والا ایک تو فضول نہیں پھرتا، دوسرے وہ ہماری طرح بزی تھے، لیکن جب یہ بات ان کو سمجھ میں آئی تھوڑا، تو انہوں نے اس کی ہمت کی، مجھے بھی ہمت کرنا ہے، آپ کو بھی ہمت کرنا ہے، ہم سب کو ہمت کرنی ہے، یہ کرنا پڑتا ہے. حالات اس وقت فتنوں کے ہیں، فتنے جو ہے نا اپنا جال بچھا چکے ہیں اور قدم قدم پہ جال ہیں، اور ہر قدم نیا جب آپ اٹھا رہے ہیں تو جال کی الجھن میں اضافہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا تیتر پکڑنے والوں کو، میں نے دیکھا ہے تیتر کے شکار کو. جس گاؤں میں ہم پڑھتے تھے اس میں تیتر بہت پائے جاتے تھے جنگل میں، تو وہاں پہ بہت سے تیتر کے شکاری تھے، تو ہم بھی کبھی شوق میں چلے جاتے ہیں، دیکھے تیتر پکڑنے جا رہا ہے، دیکھیں کیسا پکڑتا ہے. تو تیتر کی عادت یہ ہے کہ وہ ایک دم نہیں اڑتا، وہ بھاگتا ہے پہلے، اس کے بعد اڑتا ہے. تو ان لوگوں کو اس کی مہارت ہوتی ہے کہ کہاں تیتر ہے اور کتنی دور وہ بھاگے گا، اس کے بعد وہ اڑے گا. تو جہاں تک وہ بھاگتا ہے اس سے پہلے، اس سے ایک دو چار قدم پہلے وہ جال لگا دیتے لمبی، اس کے بعد وہ تیتر والے حصے میں جہاں اس کا گھونسلا ہے اس کے پیچھے جا کے بیٹھتے ہیں، پھر وہاں سے ہوش کرتے ہیں ایک دم، تو وہ ایک دم نکلتے ہیں، اندر سے نکل کے تھوڑی دور بھاگتے ہیں، بھاگتے ہی ان کے پیر جو ہے نا اس جال کے اندر پھنس جاتے ہیں. اچھا پھڑتے ہیں، جتنا وہ پھڑاتا ہے پھر اتنا زیادہ وہ اور الجھ جاتا ہے جال میں، نکل نہیں پاتا. جتنا ہلے گا جال کے اندر، جال گھسے گی کھال کے اندر، وہ لپٹتے جاتا ہے، جتنا حرکت کرتا ہے لپٹتے جاتا ہے. تیتروں کے ساتھ میں تو یہ جال ہے، آپ سمجھتے ہیں انسانوں کے ساتھ نہیں ہے یہ، میرے اور آپ کے ساتھ نہیں ہے یہ، میرے اور آپ کے ساتھ یہی سچویشن ہے اس وقت. ہم فتنوں کی دنیا میں ہیں، فتنے ایمان کے، فتنے اعمال کے، فتنے حیا کے، فتنے بدتمیزی کے، فتنے حرام خوری کے، فتنے شرارتوں کے، مکاریوں کے، دھوکے بازیوں کے، فتنے بددینی کے، بد کرداری کے، فتنے بےمانی کے، فتنے ہی فتنے یہاں سے وہاں تک اس وقت جال کی طریقے سے میرے اور آپ کے اطراف میں ہیں. اب اپنی سیفٹی کی کیا صورت میرے دوستو ہم کریں؟ اللہ پاک نے ایک بہترین راستہ ہمارے واسطے نکال دیا کہ تم خود اکیلے سے کرنا چاہو گے تو تمہارے لیے اس بات بہت مشکل ہے، ایسا کرو تم کہ تم اللہ کے راستے میں جماعت کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ میں نکل جاؤ، یہ فائدہ اس میں ہے. تو یہ ہماری ضرورت ہے، دین کی محنت میرے دوستو یہ اس وقت کی ہماری ضرورت ہے، باوجود اس کے کہ ہم نماز پڑھنے کے پابند ہیں. پھر اب نماز پڑھنے کو تو ہم کنسیڈر کر لے رہے ہیں پابند ہے بلکہ، مگر ہم نماز کو اینالائز نہیں کر رہے ہیں ابھی کہ بھائی ہماری وہ نماز کیسی نماز ہے، اس کا اندر کیسا ہے، اس کا باہر کیسا ہے. کیونکہ نماز پڑھنا تو پانچ منٹ کا کام ہے لیکن نماز بنانا تو پانچ منٹ کا کام نہیں ہے. نماز بنتی جب ہے جب نماز کے باہر آدمی کو اللہ کے ذکر کی اتنی عادت ہو کہ وہ نماز میں پھر ذکر میں رہے. ہمیں اللہ سے غافل ہونے کی اتنی عادت ہے کہ نماز میں ہم یا ذاکر نہیں ہو سکتے، نماز میں اس لیے ہم غافل ہوتے ہیں. نماز بنانے میں یہ ہے کہ حلال حرام کا علم آدمی کے پاس اتنا ہو کہ اس کی غذا، اس کا لباس، اس کی کمائی، اس کا خرچ، وہ سب حلال ہو، تب جا کے وہ نماز نماز ہوتی ہے. ورنہ تو پھر آدمی اگر سوکھے کانٹے کی طرح سے بھی ہو جائے عبادت کرتے کرتے، اس کی کوئی عبادت مقبول نہیں ہوتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے. تو نماز بنا، ابھی ہم نماز کو اندر نہیں جا رہے کہ ہماری نماز ہے کیسی. اگر تھوڑا سا اس کو کھول کے دیکھے تو اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا. بعض پھل وغیرہ آپ کھولیے، آپ یہ بعض بیج آپ کھولتے ہیں، بعض مرتبہ بادام پھوڑتے ہیں، اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا، خالی رہتی. مونگ پھلی توڑیے آپ تو دانے ہی نہیں رہتا اس کے اندر. بعض ہماری نماز کو توڑے تو کچھ ایسی شکل ہے، آثار کچھ ایسے ہیں اس کے. اس کے باوجود اس کو تھوڑا سا قطع نظر کرتے ہیں، اس کو نظر انداز کر کے یہ سمجھ لیں ہم کہ ہم نمازی ہیں. نمازی کے ساتھ ہمارے ساتھ بہت سی چیزیں اور ہمیں چاہیے میرے دوست. اس لیے ہماری ضرورت ہے کہ ہم دین کی محنت کریں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ یہی مائنڈ، یہی ذہن، یہی مزاج، یہی تعلیم، یہ عام کریں پورے انسانوں میں. یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور بالخصوص مسلمانوں میں تو کرنا ہی کرنا ہے. کیونکہ جو اسلام میں نہیں آیا اس پر تو کوئی جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین. لیکن جو اسلام کے فولڈر میں آ گیا وہ یہ سمجھے کہ اس پر بھی کوئی جبر نہیں ہے، تو یہ غلط فہمی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے. اسلام میں آنے کے بعد میں تو اس کو نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، حتیٰ کہ اگر نہیں پڑھا تو مارنا ہے اس کو. ہم نہیں مار سکتے، حالات ایسے نہیں ہیں، لیکن قاعدہ مارنے کا ہے. روزہ نہیں رکھا تو پٹائی کرنا بھائی، اسی وجہ سے اسلامی حکومتوں میں پٹائی ہوتی نہیں ہوتی. نماز نہیں پڑھے تو جیل میں ڈالتے نہیں ڈالتے، اگر مسئلہ نہیں ہے تو کیوں ڈالتے ہو لوگ جیل میں؟ لائک راف الدین بولتے کیا کہ بھائی انہیں اگر پڑھ رہا تو پڑھیں، تو نہیں پڑھا تو نہیں، ویسا نہیں ہے مسئلہ. جو مسلمان جو اقرار کر چکا ہے اس کو چھوڑا نہیں جاتا. آپ امریکہ میں داخل نہیں ہو رہے ہیں، جو چاہے بولیں، جو چاہے رکھیں، جیسا چاہے رہیں، لیکن اگر آپ ویزا لے کے یہاں آ گئے تو یہاں کے قانون کو ماننا پڑے گا، نہیں ماننا پڑے گا آپ کو. آپ بولیں گے نہیں، جب جیسے باہر کی دنیا کے لوگ نہیں مانتے میں بھی نہیں مانتا، بولے تو لگاتے. اسلام کے فولڈر کے باہر ہے کوئی آدمی تو لا اکراہ فی الدین، لیکن اسلام کے فولڈر کے اندر ہے تو نماز تو پڑھنا پڑے گا، زکات تو دینی پڑے گی، رمضان کے روزے رکھنے پڑیں گے، حج اس کو کرنا پڑے گا، حلال حرام کی تمیز کرنی پڑے گی، جائز چیزوں میں ناجائز چیزوں میں تمیز امتیاز کرنا پڑے گا، اس کو بتانا ہے وہ چیز. آج مسلمان غافل ہے اس چیز سے، اسی لیے دعوت کا کام مسلمانوں میں فرسٹ کیا جاتا ہے، ورنہ دعوت اللہ پوری انسانیت کے لیے ہے، مگر یہاں پہ تو اس وقت مجبوری ہے، ہماری ضرورت ہے، اور یہ ذمہ داری ہے ہماری بحیثیت امت مسلمہ میں ہونے کے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے، کہ ہم اس بات کو پوری دنیا کے مسلمانوں میں چلائیں اور سارے مسلمانوں کو اپنی مسئولیت پر، ان کی ذمہ داری پر لائیں، اپنے فرض پر لائیں کہ بھائی دیکھو یہ تمہارا فرض ہے. اور پھر ہمارا فرض ابھی ختم نہیں ہوتا جب تک کہ ساری انسانیت کو ہم اس سے واقف نہیں کراتے. یہ نہیں ہے کہ اس کو وہ فرض ہم سے معاف ہو چکا ہے ابھی، نہیں، ہماری مجبوری کی وجہ سے، ہماری کمزوری کی وجہ سے ترتیب یہ ہے کام کی. یہ دو چیزیں میرے دوستو ہیں، ان دونوں چیزوں کی وجہ سے ہم کو اللہ کے دین کے، اللہ کے راستے میں محنت کرنا ہے، اس کے لیے ارادے کرنا ہے. اس کے لیے میرے دوستو ہمارا اجتماع قریب آ رہا ہے، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ سب کے سب ارادے کریں اس بات کا کہ ہم بھی ان شاء اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ وقت لگائیں گے تاکہ ہمارے دین و ایمان کے اندر تازگی آئے، اضافہ آئے، اور ہم تھوڑا سا ہمت کر کے آگے بڑھنے والے بنیں. بتاؤ بھائی، ایک چھوٹی سی تشکیل یہ ہو جائے، میں ایک دوسری تشکیل کرنے والا ہوں مختصر سی اس کے بعد میں. میرے دوست کرنا چاہ رہا ہوں، میرے دوستو بھائیو جتنے ساتھی ہیں یہاں پہ سب دعوت کے ذہن کے بھی ہیں، دعوت سے مانوس ہیں، تبلیغ کی بات سنتے رہتے ہیں، تبلیغ میں وقت بھی لگایا ہوں گا. اب ہمارا یہ اجتماع جو آپ بڑھ جاؤں، اب ہمارا یہ جو اجتماع آ رہا ہے 24 کیا ہے 25-26 کو، اچھا 28-29 کا جو ہمارا یہ اجتماع آ رہا ہے میرے دوستو، 28-29 اور 30 کو اس اجتماع میں تو شرکت کرنا ہے ہی، اور یہ اجتماع میں شرکت ہمارے لیے بھی ہے اور ہم دعوت دے کے دوسروں کو بھی لائیں گے، لیکن اس اجتماع کو کامیاب بنانے کے واسطے آپ نے کوئی فرشتوں سے بات چیت کی ہوئی ہے کیا؟ کون کرنے والا ہے یہ؟ اس کا میزبان کون ہے پہلے یہ بتاؤ. جو دعوت کے ساتھی ہیں، تبلیغ سے مانوس لوگ ہیں، وہ اس کے میزبان ہیں، ان کو کام کرنا ہے. تو اجتماع کا کیا مطلب ہے؟ جلسہ ہے کوئی؟ جلسہ ہے تو فلائر چھاپو، اس کے بعد میں وہ دن آتا مقرر ہو جاتا، اس کے بعد میں جلسہ ہو جاتا، بیانات ہو جاتے. تبلیغ کا اجتماع اجتماع نہیں ہوتا، جلسہ نہیں ہے وہ. تبلیغ کا اجتماع عنوان ہے اجتماع سے پہلے محنت کا، اجتماع کے بعد محنت کا. ایک چیز کو ٹارگٹ کر کے اس سے پہلے محنت کرنا پبلک میں، لوگوں میں، مسلمانوں میں، اور اس کے بعد میں پھر جماعتیں بنا بنا کے مسلمانوں میں محنت کے واسطے بھیجنا، یہ اجتماع کا مقصد ہے. تو یہ کہ بھائی یہ اس اجتماع کو ہم کیسے کامیاب کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں میں کیسے بات چلائیں، اجتماع میں شرکت کی نہیں، اجتماع سے جماعت میں نکلنے کی، زیادہ سے زیادہ جماعتیں ہم کیسے بنا سکیں، کون کون سے لوگوں سے ملاقات ہو، کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا تقاضے ہیں، یہ جو کام ہے میرے دوستو یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اجتماع کے لیے پہلے سے سر جوڑ کے بیٹھیں، فکریں کریں. یہ چیزیں وجود میں جب آئیں گی، جب ہم بیٹھیں گے، سوچیں گے، پہلے سے نہیں ہوا کرتا یہ. جب سب مل کے دعا کرتے ہیں، جب سب مل کے عبادت کرتے ہیں، جب سب مل کے روتے ہیں، جب سب مل کے سوچتے ہیں، تو پھر اللہ پاک راستے کھولتے ہیں. فکروں کے جمع کر لینے سے، اللہ پاک سے دعاؤں کے جمع کرنے سے، اللہ پاک کے ذکر کو جمع کرنے سے، اللہ پاک کی طرف رجوع کو جمع کرنے سے سب مل کے متوجہ ہوتے ہیں، تو پھر حق تعالی شانہ راستے کھولتے ہیں کہ یہ اجتماع کیسے تمہارا کامیاب ہوگا. اس کے لیے میرے دوستو اگر 2 ہفتے باقی ہیں ہمارے اجتماع کو مثلا، تو اس 2 ہفتے میں ہمیں روزانہ عصر سے لے کے عشاء تک کم از کم مرکز میں آ کے جڑنا چاہیے. بیٹھ کچھ کام نہیں ہے، آپ آ جایا کرو، پھر دیکھو کام کیسے ہوتا ہے. جب 4 آدمی جمع ہو جائیں گے، اتنے سارے جمع ہو جائیں گے، تو وہ خود ہی سوچیں گے کہ بھئی کچھ کرو، کیا کرنا چاہیے. اب یہاں سے آپ سوچیں گے کیا کام ہے، کیا تقاضا ہے، تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. فلاں مسجد میں اجتماع ہے، اس کے تقاضوں کے اندر یہ کھانے کی ذمہ داری فلاں کو دے دی گئی ہے، وہ ٹینٹ کی ذمہ داری ہے، لائٹ کی ذمہ داری ہے، اسپیکر کی ذمہ داری ہے، مشورے والے آ کے مشورہ کریں گے. وہ چیزیں نہیں ہیں یہاں پہ. یہ چیز سوچنا ہے مجھے اور آپ کو کہ بھئی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پورے علاقے میں ہلچل ہو جائے مسلمانوں میں، اور پورے مسلمانوں میں ایک رجوع ہو اللہ پاک کی طرف، پورے مسلمانوں میں ایک دین کی بات چلے، اور زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کے اللہ کے راستے میں جانے کی شکلیں بنیں، اور زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو جو فارغ ہیں سمجھایا جا سکے، ان کا ذہن بنایا جا سکے کہ وہ اللہ کے لیے اپنے وقت کو فارغ کریں. اس کے لیے مجھے اور آپ کو وہاں بیٹھنا، جمع ہونا، 150 آدمی روزانہ، روزانہ 150 آدمی جب بیٹھ کے جمع ہوں گے تو وہ اجتماع پھر کامیاب ہوگا، پھر کچھ جماعتیں نکلنے کی توقع کی جا سکتی ہے. اور اجتماع کی کامیابی اصل ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کا اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے آمادہ ہو جانا اور نکل جانا، کیونکہ آدمی کے اندر جو تبدیلی آئے گی اور مذہب کو لینے کا جو ذہن بنے گا وہ تو اللہ کے راستے میں نکلنے سے بنے گا زیادہ سے زیادہ. اس وجہ سے میرے دوستو جو حضرات کام کرنے والے بزرگ ہیں, ساتھی ہیں, دعوت کے نام سے مانوس ہیں اور کام سے بھی مانوس ہیں, لوگ بھی ان کو دعوت کے کام آدمی کی حیثیت سے جانتے پہچانتے ہیں, ان سب ساتھیوں کا وہاں جمع ہونا روزانہ عصر سے لے کے عشاء تک ضروری ہے, اجتماع تک. اس کے لیے ہمت اور حوصلہ کر کے بتاؤ کہ کون کون سے بزرگ ہیں, کون کون سے ساتھی ہیں جو وہاں پہنچیں گے, کہ وہ کہیں یہ ارادہ کریں کم از کم کہ بھائی یہ دو ہفتے میں عصر سے لے کے عشاء تک کٹیں وہاں گزارا کروں گا, تاکہ ان فکروں میں حصہ لے سکوں, دعاؤں میں حصہ لے سکوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع میں حصہ لے سکوں. ارادے کرو اب, اللہ تعالیٰ جزائے خیر ہے مجھے اور آپ کے سب. ماشاء اللہ, اب لکھو نام تھوڑے سے. جتنے کام کے ساتھی ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہاں جمع ہو جایا کریں, روزانہ بیٹھنا, جمع ہونا, وہاں ہمارا جمع ہونا ہی ایک کام ہے. آپ دیکھیں گے کہ وہاں کتنی فکریں پھر وجود میں آتی ہیں اور کیسے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, کیسے وصولی گشت ہوتی ہے, کیسے تشکیلیں ہوتی ہیں, کیسے لوگوں کو فائنڈ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ کہاں کہاں سے کون کون سے ساتھی نکل سکتے ہیں. بتاؤ جلدی جلدی بتاؤ, دعا کر لیتے. ماشاء اللہ, سلیم شیخ صاحب, اللہ جزائے درود شریف پڑھ لیجیے. کل اور کل شب گزاری کا دن ہے وہاں پہ, کیسا بھی کل انگلوڈ کے اجتماع میں ضرور تشریف لائیے, لائیں گے سب ساتھی ان شاء اللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, ہمارے خطاؤں سے درگزر فرمائیے, ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیے, ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائیے. اے اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجیے. اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے, ہمیں اپنے سے راضی فرما لیجیے. اے اللہ فسق و فجور کو, معصیت کو, گناہوں کی زندگی کو ہماری ختم فرما دیجیے, طاعت و فرما برداری والی زندگی لا لیجیے. یا اللہ عبادت اور عبودیت دونوں کا تحقق فرما دیجیے, کرم فرما دیجیے, رحم فرما دیجیے, مہربانی فرما دیجیے. ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں مولا. اے اللہ ہم آپ کے محتاج ہیں, اور محتاج کے کام فقیر کا کام ہاتھ پھیلانا ہے. اے اللہ ہم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں, دست سوال دراز کرتے ہیں, اپنی محتاجگی کو, اپنے ضعف کو, کمزوری کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اے اللہ آپ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اے مولا کریم ہمیں اپنے مبارک دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے. اے اللہ ہمارے علاقے میں ہونے والے اس اجتماع کو قبول فرمائیے, اس کو صحیح معنی میں واقعتاً کام والا اجتماع بنا دیجیے, افادیت والا اجتماع بنا دیجیے. اے اللہ کام کی شکلوں کو جمع دیجیے, بڑھا دیجیے, کرم کا, رحم کا, عفو عافیت کا, یسر کا, سہولت کا معاملہ فرمائیے. ساری امت کو ہدایت عطا فرما دیجیے, ساری انسانیت کو ہدایت عطا فرما دیجیے, پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے, پوری امت پر رحم فرما دیجیے, پوری امت سے رنج و غم اور مصیبت کو دور فرما دیجیے, پوری امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دیجیے. اے اللہ امت پر ہونے والے مظالم کے سلسلے کو ختم فرما دیجیے. اے مولا امت کے خوف کو امن سے مبدل فرما دیجیے, ان کی بے عزتی کو عزت سے مبدل فرما دیجیے, ان کی مغلوبیت کو غلبے سے مبدل فرما دیجیے. اے اللہ ان کی تکلیفوں کو راحت سے مبدل فرما دیجیے. اے کریم آقا ان کے بارے میں پائے جانے والی بدگمانی کو حسن ظن سے مبدل فرما دیجیے. اے اللہ امت مسلمہ کے بارے میں ہونے والی نفرتوں کو محبت اور عقیدت سے مبدل فرما دیجیے. اے اللہ قلوب آپ کے ہاتھ میں ہیں, آپ جدھر چاہیں جب چاہیں بدل لیں, اپنے کرم سے اللہ ان احوال کو بدل دیجیے, پلٹ دیجیے, کرم کا, رحم کا, عفو عافیت کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ ہماری دنیاوی ساری حاجتیں آپ کی بارگاہ میں پیش ہیں, ہماری تمام دنیاوی اخروی حاجتوں کو پوری فرمائیے. اے مولا کریم ہر چھوٹی بڑی حاجت آپ کی بارگاہ اقدس میں پیش ہے, ہم سب کو صحت عطا فرمائیے, عافیت عطا فرمائیے, ہمارے قرضوں کو ادا فرمائیے, ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائیے, ہمارے روزیوں میں برکت اور وسعت فرمائیے, ہمارے گھروں میں پیار و محبت کی فضاؤں کو زندہ فرما دیجیے. اے اللہ چھوٹے بڑوں کی قدروں کو عام فرما دیجیے. اے اللہ بچوں کی بہترین تربیت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ماں باپ کی تعظیم اور خدمت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ گھروں کو اجڑنے سے, ٹوٹنے سے, بکھرنے سے بچا لیجیے, رشتوں کے خراب ہونے سے حفاظت فرما لیجیے, کرم کا, رحم کا معاملہ فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم مبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین, والحمد للہ.